لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الذين أوفوا العهد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير معزز علماء کرام حاضرین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کوٹ ادو کے غیور کارکنوں چار اگست 1994 کی تاریخ سے شروع ہونے والی عظیم شان کانفرنس 5 اگست کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور یعنی 5 اگست صبح کو ناموسِ صحابہ دل کے خلاف حکومتی رویہ کی مذمت کرتے ہوئے ملک بھر کے تمام اضلاع میں زبردست احتجاجی جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں اور مجھے آج کی تاریخ میں اس تقریب کے ساتھ ساتھ ابھی 4 اور مجموعوں میں خطاب کرنا ہے. علاوہ ازیں کئی اور دوسرے پروگرام جو ہمارے جنگ کے علاقہ میں ہیں وہ بھی سر انجام دینا ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے بے تفصیل گفتگو کا بہت مند ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کم وقت میں بہت کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں. میری یہاں آمد سے قبل شیعہ کی طرف سے جو نام نہاد چیلنج کیے گئے آج ان کے ان گیدڑ بھبکیوں کے مصداق چیلنجوں کو پاؤں کی تلوے کے نیچے کچلتے ہوئے اتنے بڑے جلسہ عام میں حاضر ہو کر ایک مرتبہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیعت کو جارحیت کا یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے. دلائل کے ساتھ اگر اس کے پاس کوئی بات ہے تو وہ ہمارے ساتھ کسی جگہ پر بھی کر دیکھے. عوام سے فیصلہ اگر اسے پسند نہیں ہے تو کسی عدالت میں چلی آئے, ججز کے فیصلے پر اطمینان نہیں ہے کسی بھی قومی اخبار کے بلائے ہوئے مذاکرہ میں چلی آئے, صحافت کے انصاف پر اعتماد نہیں ہے تو قومی اسمبلی میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے چلی آئے. قومی اسمبلی کے ارکان کی ضمیر پر بھی اگر اسے اطمینان نہیں ہے, وہ خود کوئی منصف اور کوئی فیصل مقرر کرے, ہم وہاں بیٹھ کر اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اسے رہنا دلائل ہی کی دنیا میں چاہیے اور بات چیت ہی کے ذریعے اس مسئلہ کو حل کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے. لیکن اگر شیعت دلائل کے سارے راستے چھوڑ کر جارحیت کا راستہ اختیار کرنے پر مصر ہے اور وہ گولی ہی کی زبان سمجھنا چاہتی ہے تو میں اسے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تیری پشت پر ایران ہے مگر ہمارے ساتھ بھی رب رحمان ہے. گولی کے راستہ اختیار کرنے سے پہلے تمہیں یہ بات سوچ لینا چاہیے, تم ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں تمہاری تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر ایک کے بدلے میں ایک بھی جاتا رہا تم سارے بھی ختم ہو جاؤ گے. ہمیں ایسے محسوس ہوگا جیسے ہم نے اپنی انگلیوں سے ناخن اتارے ہیں. یہ انداز بھی تمہیں مہنگا پڑے گا اور ہمارے لیے کوئی مہنگا نہیں, یہ سودا بھی ہمارے لیے سستا سودا ہے. ہم قتل و غارت گری کے خواہاں نہیں ہیں, ہم اس ملک میں انسانی خون کو پانی کی طرح بہانا نہیں چاہتے. یہ ملک ہمارا ہے
اور جیسے ہمارے اس ملک میں دیگر اقلیتیں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ آباد ہیں، ہم تمہیں بھی حق دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم بھی انہی اقلیتوں کی طرح اخلاق اور قانون کے دائرے میں پابند ہو کر اپنی زندگی گزار سکتے ہو. لیکن جس طرح ہم کسی بھی لادین قوت کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے مذہب کا برملا طور پر پرچار کرتے ہوئے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرے، اسی طرح ہم شیعت کو اس بات کی قطعی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی حدود کو توڑ کر اپنے ناپاک عزائم پر مبنی اپنے عقیدے کا برملا پرچار کرے. ہم شیعت سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ اصحاب رسول کی عزت و عظمت کے گن گائے، ہم قطعی طور پہ تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کا اقرار کرو، ہم قطعی طور پر شیعت سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اسی قرآن مجید کو اپنے عقیدے کے برخلاف اپنے سینے سے لگاؤ اور لازمی طور پر اسے حفظ کرو اور اسے پڑھو اور پڑھاؤ. تمہارا جو عقیدہ بھی ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، حق ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، جو بھی ہے، تم اپنے عقیدے پر عمل کر رہا ہو لیکن اپنے مخصوص عبادت خانوں تک، تم اپنے نظریات پر عمل پیرا رہو، کوئی کسی سے اس کا نظریہ نہ چھین سکتا ہے نہ زبردستی اپنا نظریہ کسی پر مسلط کر سکتا ہے. ہم جیو اور جینے دو کی پالیسی پر کاربند ہیں، لیکن یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میرے عقیدے اور نظریے میں یہ بات ہے کہ جب تک میں آپ کے ماں باپ کو گالی نہ دوں میری نیکی مکمل نہیں ہوتی. یہ بات دنیا بھر کے اصولوں اور ضابطوں کی نفی کرتی ہے کہ میں اٹھ کر یہ کہوں کہ جب تک میں اپنے فریق مخالف کو تلوار سے کاٹ نہ دوں اس وقت تک میری عبادت مکمل نہیں ہوتی. یہ عقیدہ نہیں، یہ بدماشی ہے، یہ عبادت نہیں، یہ جھگڑا ہے، یہ لڑائی ہے. اور شیعت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ عبادت کرنا چاہتی ہے یا جنگ کرنا چاہتی ہے. شیعت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے عقیدے پہ عمل پیرا رہنا چاہتی ہے یا وہ ہمیں برانگیختہ کر کے ہمارے ساتھ مہادرائی اختیار کرنا چاہتی ہے. ہم نے کبھی اپنے جلسوں میں، اپنی کانفرنسوں میں، اپنے پروگراموں میں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ شیعت لازمی طور پر تقیہ کو چھوڑ دے، متا کو چھوڑ دے، عقیدہ رجب کو چھوڑ دے، اپنے غیر امام کو پکارنا چھوڑ دے. ہم کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کرتے، نہ کیا تھا، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے. ہم لے کر دینے کو تیار، لیکن یہ مطالبہ اور ہماری طرف سے یہ آواز کہ شیعت ہمارے عقیدے اور نظریے کے محور، ہمارے عقیدے اور نظریے کی اساس و بنیاد، شجر اسلام کی جڑ، عمارت اسلام کی بنیاد، جماعت پیغمبر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مقدس جماعت پر کیچڑ اٹھانا روک دے، اس مقدس جماعت پر تبرہ بازی کا بازار بند کرے، اس مقدس جماعت کے خلاف دریدہ دہنی کا انداز، اس مقدس جماعت کے خلاف رشتی بن کر بکواسات اور راج پال کے انداز میں ان کی عزت و آبرو پر حملے کرنا بند کر دے۔ ہمارا یہ مطالبہ ایک جائز مطالبہ ہے، ہمارا یہ موقف حق و صداقت پر مبنی موقف ہے، لیکن کس قدر بھیڑ بنا ہے شیعت کا، کس قدر جارحیت ہے شیعت کی کہ آٹے میں نمک کی حیثیت رکھنے والی قوم ہمارے سر چڑھ کر ہمیں کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں اصحاب رسول کو گالیاں دینے سے روکنے والے۔ شیعت جرات کے ساتھ آگے بڑھ کر کہتی ہے اصحاب رسول پر تبرہ کرنے سے جو ہمیں روکے گا ہم روکنے والے کو راستے سے ہٹا دیں گے، اصحاب رسول پر تبرہ کرنے والے کے خلاف جو قانون بنے گا ہم اس کے راستے میں روڑے ہٹکائیں گے۔ اور آج ہی اخبارات میں ساجد نقوی کا یہ بیان شائع ہوا کہ اگر ناموس صحابہ بل منظور ہوا ہم ملک کو جہنم بنا دیں گے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ بل جس بل کا مقصد اصحاب رسول کی عزت کا تحفظ ہے، ان کے نماز کا تحفظ ہے، ان کے تقدس شرافت عظمت کا تحفظ ہے، شیعت اس بل کا راستہ روکنا چاہتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بل پاس نہ ہو سکے اور اس کے منہ پہ لوہے کی لگام نہ چڑھ سکے، اس کا راستہ قانون کے ذریعے سے نہ روکا جا سکے۔ اور شیعت چاہتی ہے اس کی گد گد لمبی زبانیں اصحاب رسول کے خلاف چلتی رہے، اس کے تبرہ بازی کی مہم پر کسی قسم کی فائدت نہ ہے۔ سنو، اگر تم نے یہی وطیرہ رکھا اور اصحاب رسول کے ناموس کے خلاف تمہارا یہ انداز جاری رہا اور تم نے اس بل کے روکنے کی کوئی کوشش کرنے کی کسی انداز میں قدم آگے بڑھایا، تو پھر تمہارے لیے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، پوری دنیا میں شیعت کا جینا محال کر دیا جائے گا۔ اصحاب رسول کا کوئی دشمن اس ملک میں نہیں، اس دھرتی پر ایک لوہا کے لیے زندہ رہنے کا مستحق نہیں ہے۔ ناموس صحابہ بل، اور یہ بات شیعت کو بھول جانی چاہیے کہ سینٹ میں ناموس صحابہ بل پاس نہ ہو سکا۔ سینٹ کی ویلیو ہی کیا ہے آپ کو معلوم نہیں؟ یہ سینٹ بل پاس بھی کر دیتا اس کی ویلیو ایک قرارداد کی ہوتی، پھر بھی اس بل کو قومی اسمبلی میں پاس ہونا ضروری تھا، اور قومی اسمبلی میں بل پاس ہوگا تو سینٹ میں جانا ضروری نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں بل پاس ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اور اس کو تصدیق کرانے کے لیے سینٹ میں جانے کی ضرورت، اور سینٹ میں پاس بھی ہو جاتا تو اس کو اس وقت تک قانون کا روپ نہ ملتا جب تک وہ قومی اسمبلی میں نہ آتا۔ میں سمجھتا ہوں سینٹ نے پہلے ہی مرحلے پر بل آیا اور اس پہ محنت نہیں ہوتی، اور اس بل کے بارے میں فوری طور پر کچھ جماعتوں کے نمائندے سچو پن کا شکار ہو گئے، حیرت و استحجام میں رہ گئے، کیا کریں، کیونکہ اس پر انہوں نے اپنی پالیسی طے نہیں کی۔ اچانک ان کے سامنے آیا اور ادھر سے وزیر ناقانون نے لوگوں کے ذہن یہ کیا کر خراب کر دیے کہ اس بل کے پاس ہونے سے حالات خراب ہو جائیں گے. لوگوں نے اس بنیاد پر کہ کہیں واقعی حالات خراب نہ ہو جائیں, انہیں پتہ نہیں تھا کہ وزیر لا قانون جو کہتا ہے برعکس ہوتے ہیں حالات اس کے, وہ جو چاہتا ہے عوام وہ نہیں چاہتے, عوام وہ چاہتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا. اس لیے سینٹ میں بل اگر پاس نہیں ہو سکا کوئی بڑی بات نہیں, قومی اسمبلی کا اصلی فورم موجود ہے. اور میں حکمرانوں اور شیعہ سے کہتا ہوں تم میں جرت ہے تو قومی اسمبلی میں اس بل کو روک لینا, تمہیں پتا چل جائے گا. اور یہ بل, اس بل نے کیسے کیسے نقاب, کیسے کیسے چہروں سے نقاب پلٹ دی. اب بھلا کسی صوفی کو, کسی تعلیم یافتہ پروفیسر کو, کسی کچہری کے وکیل کو, کسی عدالت کے مجسٹریٹ یا جج کو, کسی انتظامیہ کے افسر یا پولیس کے وردی والے افسر اور سپاہی کو پہلے یہ سمجھانا پڑتا تھا کہ جناب شیعہ صحابہ کا دشمن ہے. وہ کہتا تھا نہیں دشمن, ہم نہیں مانتے, ہم کہتے جناب یہ تبرع کرتا ہے. وہ کہتے ہم نے تو کبھی نہیں سنا, ہم کہتے یہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. وہ کہتے ہم نے تو نہیں سنا. لیکن ناموس صحابہ میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے, صحابہ کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے, پیغمبر کی جماعت پر کفر کے فتوے نہیں لگنے چاہیے. اور اگر کوئی بدبخت, سنو, پورے ناموس صحابہ بل نے کسی گروہ کا نام نہیں, کسی فرقے کا نام نہیں, کسی مذہب مکتبہ فکر کا کوئی نام نہیں, اس میں پہلی شک یہ ہے جو شخص صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر کفر کا فتویٰ لگائے, جو شخص پیغمبر کی ازواج اور امی عائشہ کی طرف بدی کی نسبت کرے, جو شخص پیغمبر کی پوری جماعت کو دار اسلام سے خارج سمجھے, وہ شخص مرتد ہے, واجب القتل ہے, اسے تخت عبادت پہ لٹکا دیا جائے. خیریے اب آپ بتلائیں, تین فکے ہیں. پہلی, جو شیخین کو اوپر کفر کا فتویٰ لگائے, جو ازواج مطہرات اور امی عائشہ صدیقہ کی طرف بدی کی نسبت کرے, اور جو بالعموم حضور کے صحابہ کو دار اسلام سے خارج قرار دے, اس کو موت کی سزا ہونی چاہیے, اس کو موت کی سزا. تو ساجد نقوی تیرے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات تیرے اور تیری قوم کے مذہب میں نہیں پائی جاتی, اگر تیرے نزدیک تیری قوم کے عقیدے اور نظریے میں ایسی کسی قسم کا خباثت بھرا جذبہ موجود نہیں, تو تجھے اس بل سے کیا تکلیف ہے؟ اگلے بل کے شک ہے, جو شخص اصحاب رسول کو مومن تو کہے, زبان سے مومن تو کہے, لیکن ان پہ سنگین الزام لگائے, ان پہ بہتان لگائے, ان کی توہین کرے, اس شخص کی سزا عمر قید ہونی چاہیے, اس شخص کی سزا عمر قید ہونی چاہیے. ساجد نقوی, اگر تیری قوم ملت شیعہ ان تینوں باتوں کو اپنے عقیدے میں جائز نہیں سمجھتی, تو تجھے اس بل سے کیا تکلیف ہے؟ اگلی شکل جو شخص حضرت معاویہ کی خلافت اور ایمان پر حملہ آور ہو، نام ہے حضرت معاویہ کا، یہ ہے تکلیف والی بات، جو حضرت معاویہ کی اس خلافت کا انکار کرے، بل میں لفظ ہیں، جس خلافت پر حسن حسین نے مہر تصدیق ثبت کی، جس 20 سالہ دور خلافت کو حضرت حسن نے مانا، حضرت حسین نے تسلیم کیا، اس کا انکار کرے اور صحابہ کرام کے خلاف برداری زبان استعمال کرے، اس شخص کی سزا کم از کم 10 سال ہونی چاہیے، کم از کم 10 سال
ہونی چاہیے۔
میرا ساجد نقوی اور اس کی قوم سے سوال ہے، اگر یہ باتیں تمہارے اندر نہیں پائی جاتی تو تمہیں تکلیف کا ہے؟ بس بل ختم ہو گیا، اس سے آگے بل میں کوئی عبارت نہیں، کوئی لفظ نہیں، اتنے سے بل سے دنیا شیعت میں زلزلہ کیوں؟ اتنے سے بل سے ایران کی پوری گورنمنٹ لرزہ بر اندام کیوں؟ اس بل سے حکومت وقت بے نظیر کی حکومت، جس کا ننہال ایران ہے ددھیال ہندوستان ہے، ایران کی دوپی ہندوستان کی پوپی، اس بل سے پریشان کیوں؟ اس بل نے ان کی نیندیں کیوں آئی ہیں؟ یا تو صاف اقرار کرو کہ تم اصحاب رسول کے دشمن ہو اور واقعی دشمن ہو، جو شخص اصحاب رسول کا دشمن ہے اس کو پاکستان میں رہنے کا، زندگی گزارنے کا حق حاصل تو دور کی بات ہے، اس کو کرسی وزارت عظمیٰ پہ پہنچنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ اقرار کرو کہ تم اصحاب رسول کے دشمن گروہ سے تعلق رکھتے ہو، تو پھر ہم بھی بھائی کہیں گے جو کل جنگلی نے کہا تھا کہ بے نظیر ایک چیز ہے، اس کا تختہ الٹنا اہل ایمان ہے۔ اچھا یہ بات، ہمارے بعد دوستوں کو یہ غلط فہمی پتہ نہیں کب سے ہو گئی، بھائی صاحب بھی بے نظیر نال مل گئی ہے، کدوں کی ملی ہے سونے، سپاہی صحابہ نے سپیکر کا ووٹ، ڈپٹی سپیکر کا ووٹ بے نظیر کو نہیں مسلم لیگ کو دیا ہے، اور جس ایوان میں یہ عورت وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال رہی تھی، سپاہ صحابہ نے اس ایوان میں جانا بھی گناہ سمجھا تھا، اور اول رات سے سپاہ صحابہ اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھ کر وہ رول اور وہ کردار ادا کر رہی ہے، جا کر آج اسمبلی سے پوچھو، تمہیں بے نظیر کہے گی کہ جتنی تکلیف مجھے آدم سارک نے پہنچائی ہے مجھے کسی نے نہیں پہنچائی۔ اور آپ کس خیال میں ہیں؟ آپ کس خیال میں؟ وہ پیچھے والے سو گئے ہیں، جو ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ زندہ، نعرہ تکبیر گرامی کا سامی، ابھی میں استعال لے رہا ہوں، سر سن گئے آپ لوگ، ابھی تو میں نے تھوڑا سا آغاز کیا ہے، کتابیں رکھو ایک طرف، کتابیں ایک طرف، اور وہ کوئی موقع آ چکا ہے، میں نے قومی اسمبلی میں بجٹ کی تقریر پر کہا، اگر حکومت فرقہ وارانہ فسادات کو ختم کرنے کے لیے مخلص ہے تو میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ساجد نقوی کو اسمبلی کا ممبر نہ ہونے کے باوجود اسی طرح اسمبلی میں بلایا جائے جس طرح مرزا ناصر کو بلایا گیا تھا, جس طرح غلام احمد قادیانی کے پوتے مرزا ناصر کو لا کر مفتی محمود کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا تھا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ساجد نقوی کو لا کر جھنگوی کے بیٹے کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے, اس سے سوال کیا جائے کہ تجھے سپاہی صحابہ سے کیا تکلیف ہے, وہ اپنی تکلیف بیان کرے, میں اپنی تکلیف بیان کرتا ہوں. فیصلہ اسمبلی پہ چھوڑتے, اگر اسمبلی سیجت کو مسلمان قرار دے دے میں بھی مسلمان مان لوں گا, اور اگر قادیانیوں کی طرف سے اسمبلی سیجت کے کفر پر مارے تصدیق صاف کر دے تو جو نعرہ میدانوں میں رکھتا ہے وہی نعرہ ایوانوں میں لگے گا. سیجا کل بھی کافر تھا, سیجا آج بھی کافر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اجی اسمبلی میں پہنچ کر آپ کو بل تو یہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان کے جذبات قابل قدر ہیں, ان کی بات 100% صحیح ہے, اور میں ان سے کہتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کنڈی کیسے ڈالی. ہم نے کنڈی سمجھو کنڈی کو ہم نے بل پیش کیا جو شیخین کی صحابیت کا انکار کرے امی عائشہ کی طرف بدی کی نسبت کرے صحابہ کرام کو عمومی طور پہ پیغمبر اسلام کے بعد دائرہ اسلام سے خارج سمجھے وہ صرف کافر نہیں, وہ صرف کافر ہے, وہ صرف کافر ہے. مرزائیوں کو صرف کافر کہا ہے اسمبلی نے, اسمبلی نے مرزائیوں کو صرف کافر کہا ہے. یہ بل کہتا ہے وہ صرف کافر, وہ تو مرتد ہے, وہ تو یا پھر وہ زندیق ہے جسے ایک منٹ بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. اب یہ قانون بننے کی دیر ہے, ہم نے پتہ کیا کرنا ہے, خمینی کی کتاب اٹھانے, خمینی کی کتاب کشف اسرار صفحہ 117 جس میں خمینی بکواس کرتے کہ حضرت عمر اصلی کافر اور زندیق تھے, تیرے ملک کے قانون کے مطابق یہ حوالہ پیش کرنا ہمارا کام ہوگا, فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہوگا کہ جناب خمینی یہ کہنے کے بعد مرتد ہو گیا تھا, اگر پاکستان میں ہوتا اور زندہ ہوتا تو تختہ دار پہ چڑھا دیا جاتا. ہم کہیں گے جی پاکستان میں بھی نہیں ہے اور زندہ بھی, تو عدالت کہے گی کہ مر گیا ہے لیکن مرتد کا فتویٰ عدالت جاری کرتی ہے کہ خمینی کو مرتد عدالت کہے گی. جو شخص بھی اس ملک میں اصحاب رسول کی توہین کرے گا عدالت میں جانا آپ کا کام ہے، مرتد کا فتویٰ آپ کو عدالت دے گی۔ عدالت کے فیصلے کو جھٹلانے پر توہین عدالت، شریعت ایسی پھنسے گی انشاءاللہ، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ آپ صرف کافر کی بات کرتے ہیں، یہ کنڈی ایسی ہے، پھٹ آنے کی دیر ہے۔ کافر سے بھی اگلا درجہ جس کو زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے، یہ بل ہے۔ شریعت ایسے نہیں رو رہی، اس بل کے آنے سے اس کے چہرے سے نقاب اٹھنا ہے۔ نواز شریف نے 1992 میں شیعہ سنیوں کا اجلاس بلایا، ہم نے اس وقت 165 کتابیں شیعت کی نواز شریف کو پیش کی۔ اس نے مولانا عبدالستار نیازی کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں یعقوب توسلی، افتخار نقوی، ریاض نقوی، جو تحریک جعفریہ کے مرکزی رہنما ہے، وہ بھی شریک تھے، ہم بھی شریک تھے۔ ہم نے جب کتابیں پیش کی، اس کمیٹی نے لکھا کہ سپاہ صحابہ نے جو کہا سچ ثابت کر دیا۔ ہم نے کہا اب ہمارے خلاف کوئی کتاب لاؤ۔ ہم نے کسی اہل بیت کے فرد کی توہین کی، ہم نے کسی عظیم شخصیت کے بارے میں کوئی لفظ کہا ہو۔ شیعت ایک کتاب نہ لا سکی، ایک کتاب لے کر آئی، کہنے لگی یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی تمہارا بھائی ہے، ہم کسی ایسی شخص کو مومن نہیں مانتے جو حضرات حسنین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ایک بوئے مبارک کی توہین کرے، ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے۔ اس کے بعد اس کمیٹی نے تجاویز طے کی، ان تجاویز میں پہلی تجویز یہ تھی جو صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرے اس کو موت کی سزا دی جائے، اور اس تجویز پر دستخط افتخار نقوی کے بھی ہیں، ریاض نقوی کے بھی ہیں، یعقوب توسلی کے بھی ہیں، ساجد نقوی پیٹھ پھرتے ہو جبکہ سدائے موت پر تیری جماعت دستخط کر چکی ہے، آج روتے پھرتے ہو سدائے موت پر؟ اگر تمہاری جماعت کے 3 افراد کے دستخط نہ ہو تو ہماری سزا موت ہے۔ اسی لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں انہیں ہمارے سامنے تو بٹھاؤ۔ پرسوں کی بات ہے، میں روزنامہ پاکستان میں گیا تو مجھے روزنامہ پاکستان کے ایک سینئر ایڈیٹر نے کہا کہ میں نے ابھی تحریک جعفریہ کے دفتر میں فون کیا کہ تم باہر تو لڑتے ہو، پاکستان کا فورم تمہارے لیے موجود ہے، یہاں آؤ، ادھر سے ہم اعظم طارق کو بلاتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرو کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، انہیں کیا تکلیف ہے۔ کہنے لگے اعظم طارق کے مقابلے سے ہم نہیں آؤں گے۔ اگر تم میں جرت ہوتی، اگر تم میں جرت ہوتی، جرت ہوتی تو تم یہ کہتے کہ بھئی اعظم طارق آئے ہم مناظرہ کریں گے، تم یہ کہتے، تم یہ کہتے کہ اعظم طارق آئے ہم مباہلہ کریں گے، اور اگر تم میں اور شوق ہے تو کسی کو کشتی بھی کرا لو، اور کوئی شوق ہے کسی انداز میں مقابلہ کر لو۔ جی آن نہیں دیں گے، تھوڑے پیوری زمین ہے، آنے نہیں دیں گے، آئے گا تو لاش جائے گی، زندہ آیا ہوں زندہ جاؤں گا اللہ کے فضل سے۔ ایک مرتبہ نہیں، اور میں آپ سے کہتا ہوں خدا کی قسم، اور میرا دنیا کی جب کو میں چیلنج کرتا ہوں، جب سے تم نے میرے سر کی قیمت 1.5 کروڑ لگائی ہے،
اور تم نے علم پہ ہاتھ رکھ رکھ کے قسمیں کھائی. امام زمانہ کی قسم, ہم قتل کریں گے, ہم قتل کریں گے. میں تمہیں اسی دن سے چیلنج کر رہا ہوں, کسی شہر کا نام لو, کسی میدان کا نام لو, کسی چوک چراہ کا نام لو, میں وہاں آتا ہوں. تم میں جرت ہے تو راستہ روک لو, جرت ہے تو راستہ روک لو. اور میں خدا کی ذات پہ بھروسہ کر کے, بھروسہ کر کے کہتا ہوں, میں آج بھی قسم اٹھاؤں تم میرا رب اسے پورا کرے گا. تم مجھے مدت دو, تم کہو چھ مہینے میں قتل کریں گے, میں چھ مہینے گلیوں میں پھرتا ہوں, تم میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے ہو. اصحاب رسول کے در کی چاکری کی وجہ سے کچھ ہمارے رب نے ہمیں بھی یقین دیا ہے جس کی بنا پہ چلتے پھرتے ہیں. ایسی بات نہیں, بات میں ویسے کرتے نہیں ہم لوگ, ورنہ جس رب نے صحابہ کی عزت میں پہرا دلوانا ہے اس نے خدا کی قسم آج سے نہیں, اس نے آج سے 16 سال پہلے سے بتلا دیا تھا کہ یہ بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. ایسی کوئی بات نہیں, میں مذاق سمجھتا ہوں تمہارے چیلنجوں کو, میں بچگانا حرکت سمجھتا ہوں تمہاری گولیوں کو. اگر میں مر سکتا ہوتا تو ابھی تک میں مر گیا ہوتا تمہاری گولیاں کھا کر. جس رب نے مجھے سینے کی گولیاں گزار کر بچایا ہے, جس رب نے تمہارے نلے سے جب تم لٹا کے سوا کر رہے تھے رات کی تاریکی میں 3 بجے تمہارے ہاتھوں سے چھڑایا ہے, وہ رب آج بھی حفاظت کرنے کے لیے آسمان پہ موجود ہے. کیا سمجھتے ہو تم؟ جہاں تک رہی بات 12ویں امام کی, یار میرے دوستاں وعدہ کر لیا, اس لیے میں اپنے دوستوں کا وعدہ پورا کرنا ہے, ورنہ یاد رکھو تمہیں ایسا نچاوا جیسے تگنی کا ناچ ہوتا ہے. مجھے پتا تھا کہ یہ 12ویں امام کی چٹکی ایسی ہوگی, شریعت طرف بھی پھرے گی. اب کہتے سانو کافر کہہ لو, ساڈے 12ویں امام نو کچھ نہ کہو. میں نے وعدہ کر لیا کہ چلو اج تانوں معاف کیتا, ورنہ یقین جانے میرے دوستوں نے مجھے وعدہ کرا دیا یار, ورنہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. اور 12ویں امام کو میں نے جو تانا تشریح یا تنقید کا نشانہ بنایا, وہ زید اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نہیں, وہ ایسے زبردست دلال کی بنیاد پہ تھا. تم چیلنج تو کرتے ہو, تم گولی تجبات تو کرتے ہو, مجھے یہ بتلاؤ کہ آج تک شیعہ نے میری تقریر کے جواب میں کوئی تحقیقی بات لکھی ہے؟ تم یہ لکھو کہ میرے حوالے غلط تھے, تم یہ لکھو کہ میں نے تمہاری کتابوں سے جو حوالے دیے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا, تم لکھو کہ وہ حوالے غلط ہے. تم لکھو میں نے تمہاری کتابوں سے ثابت کیا کہ اس کی والدہ, اس کی دادی, اس کے چاچا نے حضرت حسن عسکری کی وراثت تقسیم کر لی. ماں کہتی ہے بیٹا پیدا نہیں ہوا, دادی کہتی ہے پوتا پیدا نہیں ہوا, چاچا کہتا ہے بھتیجا پیدا نہیں ہوا, تو یہ سرکار آ کتھو گئی ہیں؟ تم کوئی تحقیقی جواب لکھو. ہم نے خلافت راستہ میں پوری تحقیق سے اس عنوان پر مضمون لکھا ہے جس کا دنیا شریعت کے پاس کوئی جواب نہیں. اور تسی روک دے ہو, میں کوٹ ادو کچھ نہ کھا, تو ابھی 12ویں امام دا آپریشن سے اسمبلی وچ بھی ہو گیا ہے. آپ کو قومی اسمبلی کی کیسٹ مل سکتی ہے؟ کیسٹ میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی بجٹ پر, میں نے کہا لاؤ ان کو میرے مقابلے میں. تو میری تقریر کے بعد ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کھڑے ہو کر کہا, ایم ایل اے فرام کراچی, کہ میں شیعہ, مجھے فخر ہے شیعہ پر. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہے گا. کہنے لگے آپ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں, آپ نے بھی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی ہے. بس اتنی سی بات تھی, مجھے بہانہ مل گیا, مجھے بہانہ مل گیا. کمڑے کو لات سی بھی آ گئی. میں نے کہا جناب اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کہا. سپیکر نے کہا بتاؤ. میں نے کہا جناب جو تو ہے حضرت مہدی جن کا ذکر احادیثوں میں موجود ہے, جنہوں نے پیدا ہونا ہے, دجال کو مارنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جنگ لڑنا ہے, ان پر میرا وہی ایمان ہے جو پوری امت اسلامیہ کا ہے. لیکن میں نے جس فرضی کردار کو للکارا ہے وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں پیدا ہو گیا, مجھے کوئی اختلاف نہ ہوتا, لیکن لوگوں نے کہا کہ جب وہ نکلے گا تو وہ سنیوں کو قتل کرے گا کافروں سے پہلے, اور نبی کے روزے کو توڑے گا. میں نے اسمبلی میں کہا جو نبی کا روزہ توڑے گا آدم تارک اس کی ٹانگیں توڑے گا. اور یہ کہا گیا کہ وہ شیخین کو سوری پہ چڑھائے گا. میں نے کہا میں اسمبلی میں کہہ رہا ہوں جو شیخین کو سوری پہ چڑھائے گا میں بھی بانس سے چڑھا لیا گا. میں نے جب یہ کہا تو اسمبلی میں ڈسک بجنے لگ گیا, سب نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم جتنا روکو گے ہم اتنا کہیں گے. سانو یہ شیعہ نہ بول دینا اور شیعہ مضمون بیان ہی نہ کر دے, ہم بیان کرنا چھوڑ دیتے. او ہو ان کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, لیکن ان کی تو رات کی نیندیں غائب ہو گئی. ہم نے کہا بڑا اچھا نسخہ ہے, بڑا اچھا نسخہ. اب انشاءاللہ میں چند روز کے بعد اسی عنوان پر ایک اور تقریر کرنے والا ہوں. وہ پتا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یا قائم آل محمد اجل اللہ فرجہ, اللہ کرے آپ جلدی سے نکل آئیں. اب میں اس تقریر میں ثابت کروں گا کہ وہ نکل آیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں
اس کی اولاد بھی ہو گئی مغرب کے ملکوں میں وہ حکومت کر رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. اس لیے اس نے ہم سے معاہدہ کر لیا ہے کہ مشرق تمہارا مغرب ہمارا, مغرب ہمارا. تو سارے شیعوں کو چیلنج کروں گا کہ جے امام نو منن والے ہو تو مغرب چلے جاؤ, مشرق خالی کر دو, مشرق سنیوں کا اور مغرب تمہارا. اب یہ کہیں گے مغرب میں کہاں ہے, وہ سمندر کے جزیروں میں گم ہے, تم جانو تمہارا امام جانے. ان کی کتابوں کے مطابق وہ نکل بھی آیا ہے, اولاد بھی ہو گئی ہے, ایک بیٹے کا نام حاکم ہے, ایک بیٹے کا نام کچھ اور ہے میرے ذہن میں نہیں ہے, اس کے دو بیٹے حکومت کر رہے ہیں, اور یہ ابھی اس کو بلا رہے ہیں پاگل کون, یہ اس کو پکار رہے ہیں, وہ نکل کے حکومت کر رہا ہے. اور ایسے ایسے شیعت کیا ہے, خدا کی قسم جادو کی وہ پوٹلی ہے, جب ہاتھ ڈالو گے نئی چیز نکلے گی. جادو کی پوٹلی آپ نے کبھی دیکھی جادوگر کے پاس؟ ایسے ہاتھ ڈالتا ہے تو کوئی نیا تحفہ, پھر ہاتھ ڈالتا ہے نیا تحفہ, یہی شیعت ہے. جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے, اس کے تانے بانے کھولنے کی کوشش کریں گے, ایسی باتیں جو عقل میں نہ آ سکیں, شیعت اور عقل کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے, شیعت اور عقل دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. عقل اور اپنے آپ کو مارنا, یہ جب ایک بات ہو سکتی ہے. عقل کا تعلق شیعت سے ہو جائے, جس دن شیعت کو عقل آ گئی یہ سنی ہو جائیں گے, اور جس دن کوئی سنی پاگل ہوگا اس کو شیعہ سمجھے گا. پاگل کام کرنا جو اندیکھی چیزوں کو اپنا مولا ماما مان لے, اور جو دیکھی ہوئی چیزوں کا انکار کر دے, حقائق سے نظریں بند کرے اور جھوٹی چیزوں کو تسلیم کر لے, نہ یہ عقل کا کوئی تعلق ہے کہ سارا سال ایک گھوڑا ٹانگا کھینچتا ہے, پلو کوچوان کے چھمکے مکھاتا ہے, اس کے ڈنڈے برداشت کرتا ہے, جب محرم کا دن آتا ہے تو دلدل شریف بن جاتا ہے. سارا سال پیشاب کرتا ہے تو لوگ کپڑے سکیڑ لیتے ہیں, اور جب محرم میں پیشاب کرے تو شفا بن جاتا ہے. سارا سال لوگ اوپر بیٹھتے ہیں, جب محرم آئے تو نیچے سے گزرتے ہیں, یہ عقل ہے؟ یہ عقل تازی ہے. سارا دن متبرک ہے, سارا دن متبرک ہے, چوما جا رہا ہے. جب شام ہو گئی تو ٹھنڈا کرو. جب شام ہو گئی ہوں جہنم بن گیا. سارا دن باعث ہے محبت، شام کے وقت باعث ہے نفرت. یہ کیا مطلب ہے کہ جب تک نواسا رسول زندہ ہے اس وقت تک پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں. جب شہید ہو گئے کپڑے جھاڑ کے گھر میں آ گئے. جب تک وہ زندہ ہے چار پائی الٹی ہے، جب وہ شہید ہو گئے چار پائی سیدھی ہو گئی. جب تک وہ زندہ ہے یہ رو رہے ہیں، اور جب وہ شہید ہو گئے یہ ہنس رہے ہیں. کیا مطلب کہ جب تک باپ زندہ ہے تو رو رہے ہیں، مریا کیوں نہیں؟ جب وہ مر گیا کہ شکر الحمدللہ جان چھٹ گئی. یہ شیعت ہے. اگر رونا تھا پیٹنا تھا تو دس محرم کے بعد پیٹتے، دسویں تاریخ کی شام کے بعد پیٹتے. گھوڑا نکال لیا صبح کو، صبح کو تو گھوڑا زخمی نہیں ہوا تھا. جب گھوڑا زخمی نہیں ہوا اس وقت رو رہا ہے، اور جب گھوڑا گھر کو خالی واپس لوٹا تو اس وقت گھوڑے کو کہتے ہیں ہوں تو دلدلی نہیں دیا. قرآن اللہ کی لاریب کتاب کے بارے میں کہنے لگے قرآن اللہ نے بھیجا تھا انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن ہوا کیا کہ امام مہدی صاحب چھپا کے بیٹھ گئے. بھی اللہ نے چھپاؤ واسطے بھیجیا سی یا پڑھاؤ واسطے بھیجیا
سی؟
خدا نے پڑھانے کے لیے، تعلیم کے لیے بھیجا. یہ کہتے ہیں نہیں، غار میں چھپانے کے لیے بھیجا. اگر غار میں ہی چھپانا تھا تو اس قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اور بات کہ جھوٹ بولنے سے اللہ منع کرتا ہے، قرآن جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے. دنیا کا کوئی اصول ضابطہ ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں جس میں جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھا جائے. کسی ملک میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ جتنا جھوٹ بولو اونیا نیکیاں پاؤ، جتنا تقیہ کرو اتنی نیکیاں. دنیا کے کسی ملک میں زنا کو عبادت نہیں کہا گیا، زنا کو عبادت. لیکن ماشاءاللہ اے او مذہب ہے کہ زنا کری جاؤ تو نبیاں دے درجے پائی جاؤ. بدکاری سے درجہ نبوت پہ فیض ہونا، دنیا میں کوئی ایسا ضابطہ نہیں. اچھا، دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں، نہ کوئی ایسا مذہب نہیں جس مذہب میں اپنے دیوتا کو، اپنے بھگوان کو، اپنے خدا کو، اپنے گاڈ کو یہ کہا جائے کہ خدا بھی بھول جاتا ہے. یہ بہت قوم ہے کہتے ہیں جی اللہ بھی بھول جاتا ہے، خدا کو غلطی لگ جاتی ہے، اور خدا کو کئی مرتبہ غلطی لگی. اگر یہ حوالے اور یہ مذہب عقیدہ بدر کے نام سے شجت کے نہ ہو، ہمیں چاقوں میں لا کے گولی مار دی جائے. اور اگر اس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ خود بتلائے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے. دوستو، شیعت اسلام کے وجود پر وہ بدنما داغ ہے کہ جب تک یہ داغ دور نہیں کیا جاتا اسلام کا چہرہ صاف و شفاف نہیں ہو سکتا. آج شیعت غنڈہ گردی کے ذریعے، نعرے کے ذریعے، ایران کی دولت اور سرمایہ کے ذریعے اسلام کا لباس اوڑھ کر پھیلنا چاہتی ہے. خلاق کے عالم نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے سپاہ صحابہ کو پیدا کیا ہے. سپاہ صحابہ کیا ہے؟ غیرت خدا بندی کا نام ہے. سپاہ صحابہ کیا ہے؟ انتقام خدا کا نام ہے. مولانا حق نواز فرماتے تھے شیعوں میں تم سے 14 صدیوں کے تبرے کا انتقام لے کے چھوڑوں گا. آج انتقام لیا جا رہا نہیں لیا جا رہا؟ بھول گئے شیعت مسئلہ فدق کو، مسئلہ امامت کو اور دیگر مسئلوں کو. اب کہتی ہے جی ہور چھڈو نا دی گل، سانو مسلمان منو. آج وہ دن گزر گئے جو اور باتیں ہوتی تھی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. اب تمہیں اپنی مسلمانی یاد آئی؟ تم تو صحابہ کے اسلام پہ بحث کیا کرتے.
گرامی قدر سامعین، ناموس صحابہ بیل کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، ناموس صحابہ بیل 16 اگست کو اسمبلی میں زیر بحث آ رہا ہے. 16 اگست کو اگر ہم نے محسوس کیا کہ گھی سیدھی انگلیاں سے نہیں نکلتا تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے نظیر حکومت، اس کے بارے میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت، بولو خود بولو، لاتوں کے بھوت باتوں سے، باتوں سے. پتہ بے نظیر کہتی تھی اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، یہ بھی کہا، یہ بھی اس نے کہا کہ گستاخ رسول کی سزا بہت زیادہ ہے. یہ باتیں کرتے رہے کرتے رہے، جب عوام آئی سڑکوں پر، جب عوام میں ناک میں دم کیا، اب کہنے لگے جی بے نظیر عاشق رسول ہے، اگر گستاخ رسول کے لیے موت سے بھی سخت سزا ہو تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں. یعنی اب عوام کے احتجاج کی دیر تھی کہ بے نظیر رسول کی عاشق بن گئے. یہ رسول کی عاشق ہے، عاشق رسول اور بے نظیر نبی کی عاشق ہو، برہنہ مردوں میں آئے، اس کے رسالت کا دعویٰ کرے، بے حیائی کو فروغ دے، اس کے رسالت کا دعویٰ کرے اور حیا کے پردے اور سرحدیں توڑ کر باہر چلی آئے. یہ عاشق رسول نہیں پیغمبر کی شریعت کی باغی ہے، یہ عاشق رسول نہیں نبی کے دین کی دشمن ہے، عاشق رسول ہے بچوں کو لے کے گھر میں چلی جائے اگر پھر بھی باہر آتی ہے. میں اسے شریعت کی باغی سمجھتا ہوں، میں پیغمبر کی دشمن سمجھتا ہوں. ایسی باغی قوم سے جنگ رہے گی. دوستو بات سنو، وقت آ چکا ہے، اب آپ جہاد کے میدان میں آ چکے ہیں اور ہمارا جہاد شروع ہو چکا ہے. اس وقت تک 135 کارکن ذمہ ہو چکے ہیں، 2 درجن علماء شہادت کا جان لوش کر چکے ہیں. بتلاؤ میدان میں کھڑے رہنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے؟ آج فیصلہ کرنا ہے. کوٹ کے لوگوں سنو بات، یہ جان کیا ہے بتلاؤ لوگوں؟ اس پیاری جان کو لوگ خاندانی جھگڑوں کے پیچھے نہیں دے دیتے؟ کیا یہ جان عورت کے عشق میں نہیں جاتی؟ کیا لوگ چھوٹے موٹے عشق مشوقی کے واقعات میں خودکشی نہیں کر لیتے؟ کیا لوگ کھانے کے پانی پہ لڑ کے نہیں مر جاتے؟ کیا یہ جان ایکسیڈنٹ میں نہیں چلی جاتی؟ کیا یہ جان بخار کی وجہ سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے نہیں چلی جاتی؟ مجھے افسوس ہے ان مولویوں پر جو یہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا، تم نے مولوی مروا دیے، تم نے کارکن مروا دیے، ہم تو مر جائیں گے، میں دیکھوں گا تم جب تک زندہ رہو گے. کیا تم نہیں مرو گے؟ فرق کتنا ہے، تم بے غیرتی کی موت مرنا چاہتے ہو، ہم غیرت کی موت مرنا چاہتے ہو. ہمیں سہارا دیتے ہو جس مقصد کے لیے آمنہ کے لال کا خون بہا، جس مشن کے لیے پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے، جس مشن کے لیے سمیہ کی لاش کے ٹکڑے ہوئے، اگر آج اس مشن کے لیے میں مرتا ہوں مجھے مرنے دے، پیچھے ہٹ میرا راستہ مت روک. ہمیں سمجھاتے ہیں کیا تم آسمانوں سے قیامت تک زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو؟ کیا سیاست تمہاری؟ ہمیں مت سیاست سکھاؤ، ہمیں بے غیرتی کی سیاست نہیں آتی، ہمیں چاپلوسی کی سیاست نہیں آتی. انقلاب لائیں گے، نظام بدلیں گے. کیسے نظام بدلیں گے؟ انقلاب لائیں گے، نعرہ انقلاب، ہم نظام بدلیں گے. مثالیں دی رہی ہیں، ٹوٹی ہے، پانی ہے، مثالیں ہیں. چوٹی ہے پانی ہے.
ہمیں چوٹی پانی کا درس دینے والوں
کیا یہ نظام کی تبدیلی ہے کہ شیعہ کے ووٹ لے کر تم ایم ایل اے بنے اور شیعہ کو ووٹ دے کر دونوں ایم پی اپنے نیچے شیعہ بنا دیے؟ یہ انقلاب کی تبدیلی ہے. بتلاؤ سن 88 میں جب حق نواز شہید تمہارے پاس گیا تھا تو تم ایم ایل اے بھی بنے تھے, تمہارے مولوی ایم پی اے بھی بنے تھے. ہماری وجہ سے تمہیں ایم ایل اے سے ملے, تمہارے مولوی ایم پی اے بنے. انقلاب وہ تھا, انقلاب یہ نہیں کہ شیعہ کے ووٹوں پر 1100 کی لیڈ پہ ایم ایل اے بنو اور ایم پی اے دونوں شیعہ بنا دو. اور پھر ان نظام کون سا نظام خلافت راشدہ کا نظام کون سا مجھے بتلاؤ, شیعہ سے دوستی کر کے خلافت راشدہ کا نظام لایا جا سکتا ہے؟ خلافت راشدہ کے نظام کا سب سے بڑا دشمن شیعہ ہے. نظام شریعت کا دشمن شیعہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. نظام اسلام کا دشمن شیعہ سے بڑھ کر. شیعہ کو گود میں بٹھاؤ اور اس ملک میں اسلام آ جائے. جس نے 1400 سال میں شیعت کو گود میں بٹھایا اس کے پاس جو اسلام تھا وہ بھی گیا, جو ریاست تھی وہ بھی گئی, جو خلافت تھی وہ بھی گئی, جو حکومت تھی وہ بھی گئی. تم تاریخ کا مطالعہ تو کرو. جس نے ابن الکمی اور نصیر الدین طوسی کو اپنا مشیر بنایا, پھر اس کے ساتھ ہلاکو اور چنگیز نے کیا کیا؟ کیا سکوت بغداد پر خلیفہ اسلام کے اس منافقوں کو اپنانے کی وجہ سے 1 کروڑ مسلمانوں کے سر کاٹ کر ان کے سروں سے مینار نہیں بنائے گئے؟ کیا شیعت میں جس نے ٹیپو سلطان کے راستے میر جعفر اور میر صادق کے نام سے روکے؟ کیا شیعت نہیں کہ جس نے تیرے ملک میں اسلامی انقلاب کو برپا ہونے سے روک کر سکندر مرزا کو مسلط کیا؟ کیا شیعت نہیں جس نے تیرے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے جا یخار کے نام سے؟ اسلام کی تاریخ سے ناواقفیت رکھنے والا طبقہ یہ کہے تو کوئی دکھ کی بات نہیں ہے. اسلام کا طالب علم ہو, شیعت کو آغوش میں بٹھائے اور نعرہ انقلاب کرائے, یہ بات غلط ہے. ای خیال سو مارت تو جنون. ٹھیک ہے, ہمارا قصور یہ ہے ہم کل کے بچے ہیں. ہمارا قصور یہ ہے ہم کل کے بچے ہیں, تو تمہارا قصور بھی ہے کہ تم پرسوں کے بچے ہو. بچے تو تم بھی ہو, بچے ہم بھی ہیں. کل کا بچہ غلطی کر سکتا ہے تو کیا پرسوں کا بچہ غلطی نہیں کر سکتا؟ پھر وجہ کیا ہے؟ پرسوں کے بچہ تمہیں دنیا دیکھنا نہیں چاہتی, کل کے بچوں کے لیے رات کے 2 بجے تک یہ عالم ہے. کیا یہ ساری قوم پاگل ہو گئی ہے؟ کیا یہ بیوقوفوں کا مجمع ہے؟ کیا گوریوں کی چمکار میں جمع ہونا یہ دنائی کا کام ہے؟ کیا ان آنے والوں کو علم نہیں تھا کہ بم کا دھماکہ بھی ہو سکتا ہے؟ تم ہاکلوں میں بلو کچھ نہیں, کوئی نہیں آتا. ہم موت کے منہ میں بلاتے ہیں, دنیا چلی آتی ہے. ہم کل کے بچے سے ہی غلطی ہمیں کہو یا پرسوں کے بچے کی کہو, لیکن جواب امان دینے کو تیار ہے. اور پھر کیا ہماری عزت اور آپ کی عزت اسلام کے نام پر نہیں؟ اگر اسلام کا نام نہ ہوتا, نہ کوئی آپ کو ووٹ دیتا نہ کوئی مجھے ووٹ دیتا. اس ملک میں ووٹ اگر چند مولویوں کو ملا ہے تو لاکھ قسم اسلام کے نام پہ ملا ہے, اور وہ اسلام صحابہ کی مرہون ملت ہے. ہم آج اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو صحابہ کے نام کا فرق ہے. آج ہوائی جہاز میں اٹھتے ہیں, آج حکومت ہیلی کاپٹر دینے پہ مجبور ہے تو صحابہ کے نام کی وجہ سے. اور یہ نام چھوڑ دو, پھر مسلم لیگ کے ساتھ چلے جاؤ, پی پی کے ساتھ چلے جاؤ, اسلام کا نام چھوڑو, کوئی اور جماعت بناؤ, اگر جیت کر آ جاؤ تو میں مان جاؤں گا کہ تم سیاستدان ہو. یہ قوم اسلام کے نام پہ ووٹ دیتی ہے. قوم اسلام کے نام پہ ووٹ دیتی ہے
مولوی اسلام کے نام پہ مر نہیں سکتا؟ سیاست دان سیاست پہ مر گیا،
جمہوریت پسند جمہوریت پہ جان دے گیا، طالب علم اپنے طلباء کو کے لیے مر گیا، مزدور مزدوروں کے حقوق کے لیے مر گیا، تاجر تجارت کے لیے مر گیا، دکاندار دکان کے لیے مر گیا، مکان والا مکان کے لیے مر گیا، عزت والا آبرو کے لیے مر گیا، تو دین والا ہے تو دین کے لیے کیوں نہیں مرتا؟ دنیا کے لیے مرنا نقصان ہے، نقصان ہے، دکاندار کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آگے دکان ملے گی، تاجر کے لیے کوئی یقین دہانی نہیں کہ کرا روشن ہوگی، سیاستدان کے لیے کوئی یقین دہانی نہیں کہ تجھے آخرت میں بھی عزت کی کرسی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن تم صحابہ کی عزت کے لیے مر کے تو دیکھو، پیغمبر کی جماعت تیرے استقبال کو نہ آئے تو کہنا آدم جھوٹ بولتا تھا۔ کیا دیکھنے والوں نے دیکھا نہیں، کیا سننے والوں نے نہیں سنا کہ جنہوں نے صحابہ کی عزت کے لیے جانے دیں ان کے استقبال کے لیے پھر پیغمبر کی جماعت آئی، جنہوں نے صحابہ کے لیے جانے دی امی امی کہتے مر گئے، انہیں امی کی گود نصیب ہو گئی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ مرتے تو جنگ میں ہیں، ان کے لیے خانہ کعبہ کا امام دعائیں مانگتے ہیں، وہ مرتے جنگ میں ہیں، وہ ذبح جنگ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا تڑپتی ہے، اور تم گلیوں سے گزرتے ہو لوگ نفرین بھیجتے ہیں، یہ کیا سوا ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، 2:15 ہو رہے ہیں، ہم نے آپ کو دعوت نامے بھیجے تھے، آپ کے پاس موٹر بھیجی تھی، کھانے کے لیے دعوت دی تھی، یہ رات کا سمے ہے، کوئی سیاستدان کوئی مولوی اپنی جمہوریت کے لیے سیاست کے لیے اپنی زندگی کے لیے اتنا بڑا اجتماع کوٹ ابو کی سرزمین پر رات کے 2 بجے تک بٹھا کر دکھا دے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں۔ اور پھر وہ بھی حیثیت میں، وہ بھی حیثیت میں جبکہ یہ کہا گیا ہو جانے لیے پھرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک جان تو کیا، ہزار مرتبہ خدا جان دے صحابہ کی جوتیوں پر قربان ہے، یہ عزت ان کے صدقے سے ہے۔ اور جو صحابہ کے در سے ہٹے گا، سوال ہے ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا بل کے لیے، کیا تم سے مشورہ کرنا کو وہی تھا؟ ایک آدمی بل پیش کرتا ہے اپنی ذات کے تحفظ کے لیے نہیں، اپنی جماعت کے تحفظ کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی سیاست کے لیے نہیں، بل پیش کرتے پیغمبر کی ازواج کے قدس کے لیے، بل پیش کرتے صدیق کی صداقت کے لیے، بل پیش کرتے فاروق اعظم کی عدالت کے لیے، وہ اتنا مجبور ہے، وہ تیرا نوکر ہے، تیرے پاس ہے، تو کیا ہے؟ کر دے انکار، نہ کر دستخط، کر دو انکار، فیصلہ قوم کرے گی، فیصلہ خدا کرے گا، ایک دن جان وہ قیامت کا بھی آنے والا ہے نا، جان نام تول ہوگا، خلوص کس میں تھا؟ یہ بات تو وہاں چلے گی، شہرت ہے جی، ریا ہے جی، دکھلاوا ہے جی، شہرت ریا کے بھوکے جانے نہیں دیا کرتے، مفادات کے پیچھے دوڑنے والے وقت کے حکمرانوں کو چیلنج نہیں دیا کرتے، مفادات کے حصول والے عورتوں کے پیچھے چکر تو لگایا کرتے ہیں، ان کو نچوایا نہیں کرتے، مفادات کے حصول کے لیے لوگ اسمبلی میں خاموش تو رہا کرتے ہیں، اس کی کرسیاں نہیں الٹا کرتے، کرسی بائے رکھتا ہے، تگلی کا ناچ وہی نچاتا ہے، اور وقت کے حکمرانوں کے ناک میں دم وہی کرتا ہے جو اپنے واقف سے سچا پیار رکھتا ہے اور اپنے جذبات پہ یقین رکھتا ہے۔ وہ ظالموں شاباش نہیں دے سکتے، شاباش نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم تنقید تو نہ کرو، بیان آیا ہے کہ جذبات میں آ کر سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ جانا
نشو و نما ہو سکتا ہے، نشو و نما ہو سکتا ہے، جمہوریت نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو بے نظیر سے ہیلی کاپٹر لے کر اس پر سفر کرنا یہ نشو و نما تو ہو سکتا ہے، قوم کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ جو کرسی مجھے پیغمبر کے صحابہ کی عزت کو طاقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں اس کرسی پہ قبضہ کروں گا، میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے انسان کو بھگاؤں گا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، آج تو سپیکر گیا ہے، کل سپیکر والی بھی جائے گی۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ یہ اسمبلی ہے، یہ کوٹ ابو کا مجمع ہے، رات کا آخری حصہ ہے۔ کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے کہ 15 اگست کو شروع ہونے والے اجلاس میں یہ لفظ کہہ دے، یہ نعرہ لگا دے، خدا کی قسم نہ لگاؤں تو کہنا جھنگوی کا بیٹا نہیں تھا۔ کوئی بات کہہ دو، کوئی مطالبہ کرو، میرے لیے اس اسٹیج کا وقار، اس اسٹیج کی زینت، اس اسٹیج کی عزت اسمبلی سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہ تو مچھلی بازار ہے، وہاں کی بات کرتے ہو؟ اسمبلی اسمبلی ہوگی جن کے لیے ہوگی، ہمارے لیے کوئی شہ نہیں ہے، کوئی شہ نہیں اسمبلی۔ کہنے لگے جی اسمبلی سے نہ اہل قرار دلا دیں گے، اسمبلی سے نہل قرار دلا دیں گے۔ الیکشن کمیشن کو درخواست بھیجی، میں نے کہا بھیجو۔ مجھے چوتھے دن سپیکر نے کہا کہ میں نے ان کو روک دیا ہے، میں نے کہا نہیں تھا روکنا۔ کہنے لگے مجھے پتا ہے کیوں، میرے خلاف تحریک استحقاق یا میرے خلاف میں اہلی کی درخواست جس دن سماعت کے لیے منظور ہوتی اسی وقت نابوس صحابہ بل منظور شدہ تسلیم ہو گیا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ بل ہم نے پیش کیا ہے اور اسمبلی نے پاس کیا ہے، اسمبلی نے پاس کیا ہے۔ اگر یہ ہمارا پیش کرنا اور پاس کرنا صحیح ہے تب تو ہمارے خلاف سماعت ہو سکتی ہے، اور اگر ہمارا پیش کرنا اور پاس کرنا خلاف قانون ہے تو ہمارے خلاف تحریک بھی پیش نہیں ہو سکتی۔ بھئی تحریک پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہاؤس چل رہا تھا، آزم طارق نے ہاؤس کی توہین کی، اسے نااہل قرار دے دو۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جناب ہم سماعت کرتے ہیں۔ اسی وقت میں کہوں گا جناب ہاؤس چل رہا تھا، سپیکر بھاگ گیا تھا، میں نے اس کی کرسی پہ بیٹھ کر کاروائی چلائی، بل پیش کیا، منظور ہو گیا، پہلے اسے تو منظور مانو، اس لیے کہ پھر یہ مثال ہوگی کہ نماز ہو رہی تھی امام کا وضو ٹوٹ گیا، وہ چلا گیا، آزم طارق آگے بڑھا، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ اگر کہتے ہیں نہیں ہاؤس ختم ہو گیا تھا، اجلاس ختم ہو گیا تھا، اجلاس قانونی طور پر ہاؤس کا وجود ختم ہو گیا تھا، تو بھئی جب اجلاس نہ ہو رہا ہو، آزم طارق تو پھر ایم ایل اے ہے، اگر کوئی نوکر بھی کرسی پہ بیٹھ جائے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اجلاس نہ ہو رہا ہو، سپیکر کی کرسی تو درکنار، اگر کوئی ڈیسک کے اوپر پاؤں بھی رکھ دے تو اس کے خلاف بھی کاروائی، میں تو پھر اسمبلی کا ممبر ہوں۔ جب یہ نقطہ ان کو کسی نے بتایا تو کہنے لگے ہماری توبہ، ہم تحریک بھی پیش نہیں کرتے، ہم سماعت بھی نہیں کراتے۔ دوستو آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سپاہی صحابہ نے آخری جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ جنگ اسمبلی کے فورم پر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر کامیاب نہ ہو سکی تو پھر یہ سم یہ جنگ گلیوں میں لڑی جائے گی، چوکوں میں لڑی جائے گی، چراغ میں لڑی جائے گی، بستیوں میں لڑی جائے گی، میدانوں میں لڑی جائے گی، شہروں میں لڑی جائے گی۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک صحابہ کے دشمنوں کو گلے بات سے پکڑ کر زمین پہ نہیں دے مارتے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ تیار ہیں؟ اچھا آپ ایسا کریں، وہ حضرات ہاتھ کھڑا کریں جو کل مظفر گڑھ کے جلوس میں ضرور جائیں گے، ہاں بس ٹھیک ہے، بے شک تھوڑے آدمی کھڑے کرو، لیکن کھڑے وہی کریں جو ضرور جائیں گے. اب کھڑے کرو تاکہ مجھے پتہ چلے. ماشاء اللہ، ڈیرا غازی خان والے آپ کھڑے کرو، یہ ڈیرا غازی خان والے ہیں. اچھا وہ ہاتھ کھڑے کرو جو آئندہ جمعے یہاں کوٹ ابدو میں شامل ہوں گے. آپ سارے کوٹ ابدو میں شامل ہوں گے، اور جو آئندہ جمعے لیا میں شامل ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں.